المظلومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صلوات خداوند عالم نے انسانیت کو صاحبان ایمان کو مورد خطاب قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے اور وہ تجارت ہے تؤمنون باللہ ورسولہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ وتجاہدون باموالکم وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد اور کوشش کرو جس کے نتیجے میں یغفر لکم ذنوبکم خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وَمَسَاكِنَا طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ اور ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں میں تمہارے لیے پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی انتہائی کامیابی ہے عزیزان گرامی اللہ اور رسول پہ ایمان اللہ اور رسول کی باتوں کو ماننا اس پر یقین رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا زبانی طور پر بہت آسان ہے لیکن عملی طور پر قربانی چاہتا ہے کسی آدمی سے پوچھئے کہ تم ایمان والے ہو یا بے ایمان جس کا اسلام ایمان مذہب دین دھرم کسی چیز سے تعلق نہیں ہے وہ بھی اپنے کو بے ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ بے ایمان ہونا ایسا کلنک ہے جس کو بے ایمان بھی قبول نہیں کرتا تؤمنون باللہ ورسولہ صرف اللہ کے اوپر نہیں بلکہ اس کے رسول کے اوپر بھی ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے اوپر ایمان لائے اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے بلکہ سچا ہے اس لیے کہ جب دعوے کی بات آتی ہے تو ہم دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں چاہے اس دعوے میں مکمل طریقے سے ہم کامیاب ہو پائیں یا نہ ہو پائیں
ہمارے پاس دلیل موجود ہو یا دلیل موجود نہ ہو، لیکن جب دعوے کی بات آتی ہے، جب مدعی ہونے کی بات آتی ہے، تو ہم دعوے میں پیچھے نہیں ہٹتے. اسلام کو بھی معلوم تھا، قرآن کو بھی معلوم تھا، رسول کو بھی معلوم تھا کہ یہ کاروبار ہر زمانے میں ہونے والا ہے. لوگ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کریں گے، دعویٰ کریں گے، رسول کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے. اگر ہماری دنیا میں کوئی ہم جیسا انسان ہوتا ہے اور ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یا وہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، تو محبت بھی محسوس کی جاتی ہے اور نفرت بھی محسوس کی جاتی ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو بھی پتہ چل جائے گا، دیکھنے والوں کو، مشاہدہ کرنے والوں کو. اور اگر کسی سے نفرت ہو گئی ہے تو بھی پتہ چل جائے گا. لیکن جو دکھائی ہی نہیں دیتا ہے، جس کے اوپر ایمان کا تعلق صرف قلب سے ہے، دل سے ہے، ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم سے بڑا اللہ کے اوپر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا خدا کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا رسول کا ماننے والا کوئی نہیں ہے. یہ سارے دعوے ہیں. دعویٰ کرنے میں پیسہ نہیں لگتا، رقم نہیں خرچ ہوتی، لہذا جتنے بڑے بڑے دعوے ہیں ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط، دلیل والا ہے یا بغیر دلیل والا. عزیزان گرامی، اسلام نے ایک معیار معین کیا ہے. آپسی محبت کا اندازہ تم کرو گے، خدا کی محبت کا معیار ہم قائم کریں گے. نفرت، حقارت، ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے سے حسد، یہ تمہارا اپنا انداز ہوگا. لیکن وہ چیز جو دکھائی نہیں دیتی، ایمان باللہ، وہ چیز جو محسوس نہیں ہوتی ہے محبت پروردگار، اس کے لیے معیار ہم قائم کریں گے. کیا معیار قائم کیا خدا نے؟ سارے مسلمان اللہ کو چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے کسی کام کے اوپر، کسی حکم کے اوپر، کسی مرضی کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. دعویٰ ہے اسلام نے معیار قائم کیا کہ محبت کا دعویٰ تم کرو گے، معیار ہم قائم کریں گے. اور ایسا معیار قائم کریں گے کہ تم خود پہچان لو گے کہ اپنے دعوے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو. کون سا معیار ہے؟ معیار قرآن کی آیت ہے، پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس لوگ محبت الہی کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں، اللہ کو بہت دوست رکھتے ہیں، اللہ سے بہت محبت رکھتے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. عجیب غریب معیار ہے. چاہتے ہیں ہم اللہ کو، پیروی کریں رسول اللہ کی، لیکن کیا کیا جائے؟ اعلان قرآن کا ہے، اعلان جو ہے وہ خود پروردگار کا ہے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو تم رسول اللہ کی پیروی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ پیروی کہتے ہیں اتباع کو. اتباع کس بنیاد کے اوپر ہوگا؟ جب پیر ہوگا تبھی تو پیروی ہوگی. قدم بقدم چلنے کو اتباع اور پیروی کہا جاتا ہے. خدا کی پیروی تو ہو نہیں سکتی، خدا کی اطاعت ہوگی، پیروی اسی کی ہوگی کہ جو صاحب جسم ہوگا. تو اطاعت میں خدا بھی شامل ہے، رسول بھی شامل ہے، لیکن پیروی میں خدا شامل نہیں ہے، اتباع میں خدا شامل نہیں ہے. تو دعویٰ کرنے والوں نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا, دم بھرا ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں. قرآن نے آواز دی کہ ہمارے پاس معیار ہے, میں بھی پہچانے لیتے ہیں. معیار کیا ہے؟ جو اللہ کو چاہے گا وہ رسول کی پیروی کرے گا. پیروی کا مطلب ہے قدم بہ قدم چلنا. پیروی کا مطلب ہے جو رسول کرتے جائے وہی تم بھی کرتے جاؤ. آسان لفظوں میں رسول کی زندگی کو دیکھو, رسول کی حیات کو دیکھو, رسول کے اٹھنے کو دیکھو, بیٹھنے کو دیکھو, چلنے کو دیکھو, پھرنے کو دیکھو, رسول کی صلح کو دیکھو, جنگ کو دیکھو. اگر تم ان پر اعتراض کیے بغیر عمل کرتے جاؤ گے تو یہ ہے پیروی, اور پیروی کا لازمہ ہے محبت پروردگار. جب تم رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو تمہاری زبانی محبت واقعی محبت میں تبدیل ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. یہاں بھی گناہ کے بخشنے کی بات آ رہی ہے. پہلی والی آیت میں بھی یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. عزیزان گرامی, دنیا میں نہ جانے کتنے افراد ہیں, نہ جانے کتنے مسلمان جو اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں. قرآن نے ایک معیار ہمارے حوالے کر دیا, اتباع پیغمبر دیکھتے جاؤ اندازہ ہوتا جائے گا کون کتنا مطیع پروردگار ہے, محب خدا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ علی کو عالم دینے کے بعد رسول نے پھر وہی اعلان کیا تھا جو عالم دینے سے پہلے اعلان کیا تھا, کہ میں کل اسے عالم دوں گا جو رجل ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. اگر علی نے خود کہا ہوتا تو یہ دعویٰ ہوتا, لیکن یہ بات پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں دوں گا عالم اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی میں اتباع پیغمبر پایا جاتا ہے, علی میں اطاعت پیغمبر پائی جاتی ہے. اگر دیکھنا ہے تو قدم قدم کے اوپر یہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے. سارا مسلمان مجمع اعتراض کرتا ہے, لیکن نہ علی کو صلحوں کے اوپر اعتراض ہے نہ جنگ کے اوپر اعتراض. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. اعلان کیا ہوا؟ کہ اگر تم ہمیں چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو, رسول جس سے محبت کرے اس سے محبت کرو, رسول جس سے بیزاری کا اعلان کرے اس سے بیزاری کرو, رسول جس کو سلام کرے اس کو سلام کرو, رسول جس سے اپنا منہ موڑ لے اس سے منہ موڑ لو. اس لیے کہ پتہ بے انہیں کا مطلب یہی ہے کہ میرا اتباع کرو. اتباع اسی میں ہو سکتا ہے کہ جب قدم قدم ہم کردار پیغمبر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں, قدم قدم کے اوپر کردار پیغمبر ہماری نگاہ کے سامنے رہے اور ہم اپنے کردار کو پیغمبر کے کردار سے ملاتے جائیں. جب کردار میں اتحاد پیدا ہوگا تو ہمیں خدا کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی. رسول نے 313 جانساروں کی موجودگی میں جنگ لڑی, اور اس کے بعد جب 1400 کا مجمع ہوا, آئے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے تو سلو کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا فیگر کے اوپر, کہاں 313 اور کہاں 1400 کا مجمع, کتنا فرق ہے دونوں کا. 313 مسلمانوں کے ساتھ پیغمبر نے اپنا دفاع کیا, جہاد کیا, اور دشمن کو اپنے سے دور کیا. لیکن جب 1400 کا مجمع ہے تو اس وقت رسول اللہ صلح کر رہے ہیں. آئے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے. خانہ کعبہ کی زیارت کے معنی ہو رہے ہیں کفار و مشرکین کی، اس سال ہم آپ کو مکے میں نہیں آنے دیں گے. آنے والا مسلمان سوچ کے آیا ہے کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو مکے میں قدم نہیں رکھنے دیں گے. مسلمانوں نے اپنی شخصیت کا مسئلہ بنانا چاہا لیکن پیغمبر نے خاموش کر دیا. وہ لوگ جو کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیتے، وہ آج اپنے تیور بدلے ہوئے ہیں اور پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ دو لوگ کیوں کر رہے ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے جنہوں نے جنگ میں کبھی حصہ نہیں لیا وہ پیغمبر کی سولو کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ جس نے ہمیشہ جنگ لڑی، ہمیشہ تلوار چلائی، آج وہ ہاتھ میں قلم لیے بیٹھا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان کی، جس نے کبھی تلوار نہیں چلائی تھی وہ سولو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جس نے ہمیشہ تلوار چلائی تھی وہ ہاتھ میں قلم لیے ہوئے بیٹھا ہے. کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے فریق نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا، بلکہ لکھا جائے گا بسمک اللہم. کہا لکھ دو، ان کی یہی خواہش ہے، لکھ دو. علی نے لکھ دیا. پیغمبر نے فرمایا کہ لکھو ہذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ وہ مضمون ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول محمد نے صلح کی ہے. صلح کرنے کے لیے آیا ہوا فریق بفر گیا. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو نہ جھگڑا ہوتا نہ سولو کی نوبت ہوتی. ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنا نام لکھیے، اپنے والد کا نام لکھیے، یہ رسول اللہ، یہ ہم نہیں جانتے ہیں. کالی کاٹ دو. کہا حضور یہ تو نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہیں مدعی. مدعی کا کیا مطلب؟ وہ افراد کے جن کا قانون سے تعلق ہے. یہاں تشریف فرما ہے. دعویٰ کون دائر کرتا ہے؟ گواہی کون دیتا ہے؟ دعویٰ واپس ہو سکتا ہے یا نہیں؟ گواہی واپس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کالی محمد رسول اللہ کاٹ دو. کہا کیسے کاٹوں؟ میں نہیں کاٹ سکتا. وہ فریق کہہ رہا ہے کہ اگر رسول اللہ لکھو گے تو سلو نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ ہم رسول مانتے ہی نہیں ہیں. پیغمبر مان گئے کہ ٹھیک ہے، تمہارا ماننا یا نہ ماننا میرے رسول ہونے کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گا. تم مانو گے تو بھی میں رسول ہوں، اور نہ مانو گے تو بھی میں رسول ہوں. لیکن علی آواز دے رہا ہے میرا کاٹنا تو اثر رکھتا ہے. پیغمبر اسلام سے آواز دیتے ہیں کہ آپ ہیں مدعی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مصلحت کی بنیاد کے اوپر آپ دعوے کو واپس لے رہے ہیں، دعوے کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی گواہی واپس نہیں لی جاتی. گواہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جو میں نے دیکھا تھا وہ جھوٹ تھا. نہیں، پہلی بات سنی ہوئی گواہی قابل قبول نہیں. گواہ کس کو کہتے ہیں؟ آئی وٹنس، یعنی تشمدید گواہ. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو جو کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے اور گواہی کی منزل میں آ گیا ہے. اب وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ نہیں دیکھا تھا. نہیں، اس نے کیا کیا؟ پیغمبر کے آگے قلم دعوات رکھ دیا. آپ نے دعویٰ کیا ہے آپ کاٹ سکتے ہیں، میں نے گواہی دی ہے، میں گواہی کو واپس نہیں لے سکتا. پیغمبر نے قلم اٹھایا. رسول اللہ کہتا، محمد ابن عبداللہ لکھا، عزیزو دونوں باتیں واضح ہو گئیں، علی کا ایمان بھی سامنے آ گیا، رسول کا پڑھنا لکھنا بھی سامنے آ گیا، یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ علی سب کچھ کاٹ سکتے ہیں، رسول اللہ نہیں کاٹ سکتے، کیوں؟ گواہی دی ہے، انہی کی گواہی کو سن کے تو ہم گواہی دیتے ہیں، ورنہ کس مسلمان میں ہمت ہے جو کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ؟ اچھا جو کہنے کا حق کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ خدا ایک ہے، آپ نے رسول کو رسول بنتے دیکھا ہے، گواہی دینے کا حق آپ کو دیا کس نے ہے؟ یہ تو ایک دیکھنے والا تھا جس کے دیکھنے پر ہمیں اتنا اعتبار ہے کہ دیکھا اس نے ہے، اور گواہی ہم بھی دے رہے ہیں اور قیامت تک گواہی دیتے رہیں گے، اور اشھد ان محمد رسول اللہ، صلوات پر محمد رسول اللہ. ورنہ کس مسلمان کو کہنے کا حق ہے اشھد، میں گواہی دیتا ہوں؟ نہیں. جس وقت نبوت مل رہی تھی اس وقت گواہ موجود تھے جو کہہ رہے تھے اشھد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے نبوت ملتے ہوئے دیکھا ہے، اور خود پیغمبر نے اپنی نبوت کا زمانہ بتایا ہے، کنت نبی آدم بین الماء والتین، میں آج کے زمانے کا نبی نہیں ہوں، بہت پہلے بنایا گیا تھا، یہ بات اور ہے کہ بنایا پہلے گیا تھا، بھیجا بعد میں گیا، جو سب سے پہلے بنا تھا وہ سب کے بعد میں آیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں، یعنی آدمی ہونا تو درکنار آدم نہیں تھے، اس وقت میں نبی تھا، جب نبی تھا تو اس وقت وہ بھی رہا ہوگا جس نے نبوت کو ملتے ہوئے دیکھا تھا، یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کی گواہی دیتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے ایمان کی تصدیق کراتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کہتے ہیں کاٹ دو، علی کہتے ہیں میں نہیں کاٹ سکتا، مسلمانوں نے کہا وہ ذہن کہ جو ہمیشہ علی کے خلاف کام کرتا تھا، اس نے کہا کہ ایک موقع ملا علی کی مخالفت کا، یہ اطاعت رسول نہیں کی انہوں نے، حضور کہہ رہے ہیں کاٹ دو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کاٹیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم ہی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، معاذ اللہ علی بھی بڑا نازک موڑ ہے، پوری زندگی میں ایک موقع نصیب ہوا یہ کہنے کا کہ اگر ہمارے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے تو یہ کمزوری معاذ اللہ علی کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، کیسی کمزوری؟ رسول کہہ رہے ہیں رسول اللہ کاٹ دو، علی کہہ رہے ہم نہیں کاٹیں گے، رسول کو دے دیا، رسول نے کاٹ دیا، عزیزو رسول بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ انکسار کیا ہوتا ہے اور نافرمانی کیا ہوتی ہے، اگر علی کی نافرمانی ہوتی تو رسول کاٹنے کے بعد وہ ورقہ اور قلم علی کے ہاتھ میں واپس نہ دے دیتے، اگر ناراض ہو گئے تھے تو جیسے رسول اللہ لکھا تھا ویسے ہی دوسرے اور الفاظ لکھ کر کے صلح نامے کو مکمل کر دیتے، لیکن رسول اللہ کاٹ کے اور کاغذ اور قلم علی کے حوالے کر کے رسول اللہ نے بتایا کہ میں ان کے عمل سے ناراض نہیں ہوں، اگر ناراض ہوتا تو میں وہی طریقہ اپناتا جو قلم اور دعوات کے مانگنے کی بنیاد پہ اپنایا تھا، دیکھو ہماری ناراضگی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اپنی بزم سے اٹھا دیتا ہوں، صلوات پر محمد وآل، میں نے دوبارہ قلم اور کاغذ دے کر کے علی کے جذبات کا احترام کیا. یقیناً گواہی واپس نہیں لی جا سکتی ہے چاہے دعویٰ واپس لیا جائے. مسئلات کی بنیاد کے اوپر, مسئلات کے تقاضے کی بنیاد کے اوپر. عزیزوں, ادھر علی نے صلح نامے کو مکمل کیا, مسلمانوں نے آگے بڑھ کے کہا جیسا شک آج مجھے نبوت میں ہوا ہے ویسا کبھی نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ شک تو ہمیشہ ہوتا تھا لیکن آج زیادہ ہوا ہے. اب توجہ فرمائیے گا کہ شک کی بنیاد کے اوپر ایمان سلامت رہتا ہے یا غارت ہوتا ہے. ایک طرف وہ ایمان ہے جہاں صاحب ایمان کہتا ہے جتنا آج شک ہوا اتنا کبھی نہ ہوا, اور ایک طرف وہ صاحب ایمان ہے کہ اگر میرے سامنے سے پردے بھی ہٹا دیے جائے تو میرے یقین میں فرق نہ آئے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا. علی اطاعت پروردگار میں, علی اطاعت رسول میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں اور پیغمبر اس کی تصدیق کر رہے ہیں. صلح نامہ مکمل ہو گیا, مسلمان واپس چلے گئے. دوسرے سال آئیے گا, تین دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے. آئیے گا, رہیے گا, زیارت کیجیے گا. صلح نامہ کس اعتبار سے لکھا گیا؟ اگر ہمارا کوئی آدمی چلا جائے تو آپ واپس کیجیے گا, اور آپ کا چلا آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. کہاں منظور ہے؟ مسلمانوں کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ حضور کو ہو کیا گیا ہے, اتنا دب کے سنو, اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبائے جا رہے ہیں. حضور نے کچھ دنوں کے بعد اس کی تشریح کی کہ ہم نے جو صلح کی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے مفاد کے خلاف ہو. سب سے پہلی چیز بسمک اللہم جو ہم نے لکھوایا ہے اس میں بھی کس کا نام ہے؟ اللہ ہی کا نام تو ہے, اللہم. آج بھی ہم اسلامی دعاؤں میں انہی الفاظ کے ذریعے سے خدا سے مناجات کرتے ہیں. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے یا بسمک اللہم لکھا جائے کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بات کہ محمد رسول اللہ لکھا جائے یا محمد ابن عبداللہ لکھا جائے, پیغمبر نے فرمایا میں دونوں ہوں, میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. جہاں ضرورت پڑے گی محمد رسول اللہ لکھنے کی وہاں وہ لکھا جائے گا, اور جہاں ضرورت پڑے گی وہاں یہ لکھا جائے گا. اچھا اتنا دب کے سلو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کا آ جائے تو ہم کو واپس کرنا پڑے اور ہمارا چلا جائے تو وہ واپس نہ کرے؟ کیا اس میں بھی مسئلہ ہے؟ ہمارا وہاں چلا جائے گا تو نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, احکام اسلامی پر عمل کرے گا, کچھ نہ کرے گا تو قرآن کی تلاوت کرے گا, یعنی ان کے درمیان میں رہ کے ہمارا پیغام پھیلے گا. اور اگر ان کا آ جائے گا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہاں رہ کے جاسوسی کرے گا. لہذا ہمارا وہاں رہے گا تو کردار اتنا مستحکم ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہاں والا آ جائے گا تو ممکن ہے ہمارے لیے زحمت کا باعث بن جائے. لہذا ہم اس صلح کو قبول کرنے کے لیے تیار. پیغمبر نے صلح کر لی, مسلمان نے اعتراض کیا. پیغمبر آواز دیتے ہیں نہ میری صلح میری مرضی سے نہ میری جنگ میری مرضی سے, جب خدا صلح کا حکم دیتا ہے تو میں صلح کرتا ہوں اور جب خدا جنگ کا حکم دیتا ہے تو جنگ کرتا ہوں. صلوات پر محمد و آل. کائنات میں پیغمبر سے بڑا مخلص لیڈر اور رہبر کہیں نہ ملے گا. اس لیے کہ سیاسی رہبروں اور رہنماؤں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے بھیجے گئے صاحبان عصمت کا انداز کچھ اور ہوتا. پیغمبر خود میں پروردگار کے اتنے پابند, نصیحت پروردگار کے اتنے پابند کہ کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا. جو قانون لے کے آئے ہیں پیغمبر اس میں اپنے لیے کوئی استثناء کے قائل نہیں. جو سارے مسلمانوں پر واجب ہے وہی پیغمبر پہ بھی واجب ہے. بلکہ پیغمبر عمل پہلے کرتے ہیں, دوسروں کو حکم بعد میں دیتے ہیں. عزیزو, حقوق الناس کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے. انسان چاہے جتنا عظیم ہو جائے لیکن اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. پیغمبر اسلام نے حوصلہ دیا ہے مسلمانوں کو, پیغمبر اسلام نے حوصلہ دیا ہے ساری کائنات کو. جب بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آج نبی انسان کو پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ تم میں ایوکم رسول اللہ, تم میں رسول اللہ کون ہے, یعنی اپنے لیے کسی امتیاز کے قائل نہیں تھے. اور اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کے کانپنے لگتا تھا تو پوچھتے تھے بتاؤ تم ڈر کیوں رہے ہو, میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں, میں بھی تمہارے جیسا لگتا ہوں, تمہارے جیسا ہوں, تم ڈرتے کیوں ہو, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں کوئی حاکم نہیں ہوں, تم ڈر کیوں رہے ہو. اس کی تسلی اور دلاسا دیتے, قانون کے اوپر خود عمل کرتے, بعد میں حکم دیتے. میں احتساب کے ساتھ کام لیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا پیغمبر نے خود قانون کے اوپر عمل کیا ہے دوسرے کسی مسلمان نے عمل نہیں کیا ہے. نماز سب مسلمانوں کے لیے مستحب لیکن پیغمبر کے لیے واجب. کون زیادہ عمل کر رہا ہے, مسلمان زیادہ عمل کر رہے ہیں یا پیغمبر زیادہ عمل کر رہا ہے؟ پیغمبر کے آخری وقت میں خود پیغمبر کا انداز یہ ہے کہ سر میں پٹی بندھی ہوئی ہے, نڈھال ہے مرض سے, آتے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہیں, خطبہ پڑھتے ہیں, ایوہ الناس میں دنیا سے جانے والا ہوں, اگر تمہارا کوئی حق میری گردن پر ہے تو آگے بڑھو اور آگے بڑھ کے اپنا حق مجھ سے لے لو, کل قیامت میں تمہارے حق کے لیے میرا معطل رہنا یہ بہت مشکل کام ہے, میں اس کے لیے تیار نہیں. عزیزان گرامی, نہ جانے دن بھر میں ہم سے اپنے پڑوسیوں کے, اپنے دوستوں کے, اپنے بھائیوں کے کتنے حق پامال ہوتے رہتے ہیں, ہم کبھی توجہ نہیں دیتے. یہاں ایک معافی مانگ لینا آسان ہے لیکن قیامت میں کھڑے ہو کر کے اپنے نام اعمال سے اس عمل کا حساب دینا یہ بہت مشکل کام ہے. لہذا ہمیں چالاکی کرنا چاہیے, ہوشیاری کرنا چاہیے کہ اپنے ذمے کم سے کم حق رہ جائے. چالاکی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دھکا دے دیا, دوسروں کو ڈھکیل دیا, خود آگے بڑھ گئے, خود لے لیا, وہ کیوں ہم کیوں نہیں. نہیں, چالاکی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حقوق کے دائرے سے باہر نکال لو. جب میدان محشر میں پہنچو تو کم سے کم حقوق تمہاری گردن پہ رہے, یہ سب سے بڑی ہوشیاری اور سب سے بڑی عقل مندی. پیغمبر کا آخری وقت ہے, ممبر پہ بیٹھے ہیں, کوئی سوچ سکتا ہے کہ پیغمبر کے اوپر کسی کا حق ہوگا, لیکن اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا حق میری گردن کے اوپر ہے تو میں قیامت میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, مجھے حوصلہ نہیں ہے قیامت میں کھڑے رہنے کا, یہی آؤ. عزیزو, بڑا سخت مرحلہ ہے ایک عظیم انسان کے لیے کہ جس کا روب و جلال قائم ہے معاشرے کے اوپر, وہ اس طریقے سے اپنے حق کے سلسلے میں آواز دے, آؤ مجھ سے بدلہ لے لو, مجھ سے قصاص لے لو, میں قیامت میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, یا معاف کرو یا بدلہ لو. ایک شخص کھڑا ہوا کہا حضور آپ سفر پر جا رہے تھے, آپ نے اپنے ناقے کو تازیانہ مارنا چاہا تھا, وہ تازیانہ میری پیٹھ پر لگ گیا تھا, اب کیونکہ آپ فرما رہے ہیں لہذا میں نے آپ سے بتا دیا. کہا سلمان جاؤ وہ تازیانہ لے آؤ, فاطمہ کے گھر میں ہے. فاطمہ کو معلوم ہے کہ میرا بابا جب صبر کرتا ہے تو یہ تازیانہ ہاتھ میں رکھتا ہے. سلمان گئے تازیانہ لینے کے لیے, فاطمہ نے پوچھا کہ میرا بابا تو بیمار ہے, وہ صبر کرنے کے لائق نہیں ہے, اس تازیانے کی ضرورت کیا پڑی؟ سلمان نے پوری کہانی بتائی کہ رسول اللہ نے اپنے خطبے میں یہ کہا ہے اور ایک صحابی تیار ہو گئے ہیں حضور سے انتقام بدلہ قصاص لینے کے لیے. عزیزو تازیانہ دے تو دیا لیکن بیٹی کا دل بھر آیا. حسن قریب آؤ, حسین قریب آؤ, جاؤ تم اپنے آپ کو پیش کر دو کہ نانا کے بدلے ہم کو تازیانہ مار لیا جائے لیکن میرے نانا کو تازیانہ نہ لگے. عزیزو صرف فاطمہ پریشان نہیں ہے بلکہ پورا مسجد کا مجمع پریشان ہے, لوگوں کے سینوں میں سانسیں رکی ہوئی ہیں کہ اب کیا ہونے والا. پیغمبر جو عظیم لیڈر, عظیم رہبر, رہنما ہے, وہ حق کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں. عزیز و تازیانہ لایا گیا, پوری مسجد میں ایسا سناٹا ہے کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے جائے. تازیانہ آ گیا, رسول نے تازیانہ اس کے حوالے کیا, لو اپنا بدلہ چکا لو. کہا حضور جس وقت تازیانہ لگا تھا میرا جسم برہنہ تھا. رسول نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے لباس کو اتارا, کہا لو میری پیٹ ننگی ہو گئی. اس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں آگے بڑھ کے مہر نبوت کو چوم لوں. کہا تمہیں اجازت ہے؟ کہا تم تازیانہ کیوں نہیں مارتے؟ کہا اس لیے کہ رسول کا جسم اور اس کے اوپر تازیانہ لگائے جائے. یہ تو میں مہر نبوت کو چومنے کے لیے میں نے یہ ایک ڈرامہ رچا تھا. پیغمبر نے مہر نبوت کو چومنے کی اجازت دی, رسول کے جسم کے اوپر تازیانہ نہیں پڑا لیکن جتنے چاہنے والے تھے ان کے دل دہل رہے تھے کہ پیغمبر کے جسم کے اوپر جب تازیانہ پڑے گا تو یہ پیغمبر کے جسم پہ تازیانہ نہیں ہوگا بلکہ سارے مسلمانوں کے دل کے اوپر چھری چلے گی. عزیزو ابھی مسلمانوں میں اتنا احترام باقی تھا, ابھی مسلمانوں میں اتنی غیرت باقی تھی کہ پیغمبر کو تازیانہ نہیں لگا رہے تھے. عزیزو ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے مشابہت پائی جاتی ہے تو ہم مشابہت کی بنیاد کے اوپر اس کا احترام کرتے ہیں. ایک مشابہت پایا جانے والا, ایک شبیہ ہے پیغمبر ہمیں کربلا میں دکھائی دے رہا ہے. حسین نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس نشانیے رسول کو فوجوں کے درمیان میں بھیجا تھا. عزیزو واقعات آپ کو معلوم ہے, علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا, کس طریقے سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا گیا, یہ سب کچھ معلوم ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والوں کا مذہب کیا تھا, ان کا دین کیا تھا, ان کا فرقہ کیا تھا, مسلک کیا تھا. پیغمبر کی سبھی علی اکبر, پیغمبر کے ہم شکل علی اکبر. انداز یہ ہے کہ پیغمبر جس طریقے سے بیٹھتے تھے ویسے ہی بیٹھتے ہیں, پیغمبر جس طریقے سے چلتے تھے ویسے ہی چلتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. پیغمبر کی جوانی دکھائی دے رہی ہے. حسین نے علی اکبر کو بھیجا تھا کہ شاید لوگوں کو رسول کا زمانہ یاد آ جائے اور رسول کے احترام میں علی اکبر کی شباہت پیغمبر کے احترام میں وہ کم سے کم ہماری اس رشتہ داری کو نظر میں لے آئیں. اور واقعی کربلا میں یہ جو شہادتیں ہونے والی ہیں یہ نہ ہو. لیکن جانتے ہیں کیا ہوا, علی اکبر 18 سال کے جوان لیکن معرفت کا عالم, حسین خواب سے اٹھے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بابا یہ کلمہ استرجاع ہے، اسے ہر مسلمان کو ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن اس وقت پڑھنے کا کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ میں ابھی عالم رویا میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس سے علی اکبر کی معرفت کا اندازہ ہوا. جوانی کے جوش میں مر جانا اور ہے، معرفت کے سائے میں گلا کٹانا اور ہے. آواز دیتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا میرے لال اگر علی کا بیٹا حق پر نہ ہوگا تو پھر کون حق پر ہوگا؟ کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے. یہ وہی جملہ ہے جو کبھی علی نے کہا تھا. آج علی اکبر یہ جملہ کہہ کے علی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں. کربلا میں وارد ہوئے علی اکبر حسین کی حفاظت کے ذمہ دار، ہر وقت حسین کے ساتھ، ایک طرف عباس ایک طرف علی اکبر. بلکہ ہمیں تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ دل میں اگرچہ چچا بھتیجے دونوں میں بڑا فرق تھا، علی اکبر 18 سال کے تھے اور عباس 32 سال کے تھے، لیکن جب دونوں مدینے کی گلیوں سے نکل جاتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار بھول کر کے انہی دونوں شکلوں کو دیکھنے لگتے تھے. عباس قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم میں چاند، جبکہ بنی ہاشم میں سب چاند، لیکن بنی ہاشم میں چاند. علی اکبر ہم شکل پیغمبر، دوسرے دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے. جب دوسروں کا یہ عالم تھا تو ماں کا کیا عالم رہا ہوگا، اس پھوپھی کا کیا عالم رہا ہوگا کہ جس نے خود اپنی آغوش میں پالا ہوگا. بڑا خیال رکھتی تھی زینب، بڑا خیال رکھتی تھی ام لیلہ، لیکن جب عاشور کو ایک ایک کر کے سارے اعزاز چلے گئے. دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں علی اکبر کے سلسلے میں. ایک روایت ملتی ہے کہ حسین نے سب علی اکبر کو رخصت کرنا یہ حسین کے لیے بہت ہی دل و جگر کی بات تھی. جب کوئی نہ رہا علی اکبر نے ہاتھ جوڑے، آقا مجھے اجازت دیجئے، مولا مجھے رخصت کیجئے، دشمن مبارک طلبی کر رہا ہے. حسین نے آواز دی میرے لال تمہارے اوپر تمہاری پھوپھی کا حق ہے، جاؤ ان سے اجازت لے آؤ. علی اکبر گئے خیمے میں، جا کے پھوپھی کے سامنے کھڑے ہو گئے. پھوپھی مزاج شناس، ایک مرتبہ سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا، دل میں کانپ گئی. علی اکبر کے تیور سے لگتا ہے کہ جیسے یہ کچھ مانگنے آئے ہیں. آج تک میں نے اپنے لال کی کسی خواہش کو ٹھکرایا نہیں، اگر علی اکبر نے پانی کا سوال کر لیا تو زینب کیسے پورا کرے گی؟ زینب بے چین ہے، زینب مضطرب ہے، زینب پریشان ہے. علی اکبر نے پانی مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ زینب نے اپنے دل کو سنبھالا، آواز دی میرے لال کس لیے آئے ہو؟ کیا چاہیے؟ تم اپنی زبان کھولو، تمہاری خوبی پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزو، علی اکبر نے آواز دی، میرا بابا تنہا رہ گیا، میرا بابا مر گیا، میں اکیلا ہے۔ خوبی اماں، میں سلام آخر کرنے آیا ہوں، میں آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ زینب نے آگے بڑھ کے باہیں ڈال دی گلے میں، آواز دی، میرے لال، ارے 18 سال اسی دن کے لیے پالا تھا، آج رکم اللہ، علی اکبر کو دلاسا دیا، لیکن علی اکبر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، پھوپھی اماں، ارے آپ مجھ سے یہ باتیں کر رہی ہیں؟ ارے کل دادی فاطمہ نے آپ سے سوال کیا کہ زینب یہ بتاؤ، تمہارا علی اکبر زیادہ تھا یا میرا حسین؟ تو کیا جواب دیجیے گا؟ زینب نے سر جھکایا، ہاں میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی مر گیا، آدھا میں گھرا ہے، جاؤ علی اکبر، خدا حافظ، جاؤ علی اکبر، خدا حافظ۔ عزیزان گرامی، جیسے جیسے اعزاء قربات جاتے ہیں، ویسے ویسے اعزاء میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ اب یا علی اکبر ہے یا حسین، ایک بیمار بستر میں پڑا ہے۔ عزیزو، بیویوں کو معلوم ہے کہ اب کتنے لوگ رہ گئے ہیں؟ جس دن سے علی اکبر کو جدا کیا ہوگا، جس دن سے علی اکبر کو اجازت دی ہوگی، ہاں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی آگے بڑھ کے دامن تھام لیتا تھا۔ کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، پردہ اس لیے اٹھتا تھا کہ علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، لیکن پردہ اس لیے گر جاتا تھا کہ بیویاں علی اکبر کو نکلنے نہیں دیتی تھی۔ اے علی اکبر، تمہیں ہماری غربت کا خیال نہیں؟ اے علی اکبر، تم مرنے کے لیے جا رہے ہو، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی والی و وارث نہ رہے گا۔ عزیزو، ایک مرتبہ کسی نے دامن تھاما، اگر کوئی بڑا ہوتا تو بازو پکڑتا۔ دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کم سن سکینہ آگے آئی بھیا۔ ارے تم بھی میدان میں جا رہے ہو، عباس چچا گئے واپس نہ آئے، تم بھی جا رہے ہو۔ علی اکبر کسی صورت سے رخصت ہوئے، حسین کی خدمت میں آئے، آواز دی، مولا اجازت مل گئی، اب آپ مجھے رخصت کر دیں۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ حسین نے ذبیح پیغمبر کو مکمل ذبیح پیغمبر بنا دیا، رسول کا امامہ سر پہ باندھا، رسول کی زرا پہنائی، رسول کے تبرکات جسم کے اوپر سجے، اور اس کے بعد کہا جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ ادھر علی اکبر آگے بڑھے، ادھر حسین کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو گئے، آواز دی، اللہم اشهد علی هؤلاء القوم، اے پروردگار اس امت کی حرکت کے اوپر گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا لرسولک، اے پروردگار گواہ رہنا، اب میں ایسے بچے کو بھیج رہا ہوں، ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو اخلاق و کردار، سیرت و رفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اذا کنا استغنا الی نبیک نظرنا الیہ، ارے جب ہم رسول کی زیارت کے مستحق ہوا کرتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، رسول کی زیارت ہمیں مل جاتی تھی۔ عزیزو، دعا تمام ہوئی، علی اکبر کو جاتے ہوئے دیکھا، حسین پیچھے پیچھے چلے، علی اکبر آگے آگے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کسی کے گرنے کی آواز سنی، بس عزیزو میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، پلٹ کے دیکھا علی اکبر نے، دیکھا کہ بوڑھا باپ ہاتھوں کو زمین پر ٹیک اٹھنا چاہتا ہے، آواز دیتے، بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے، اب کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ آواز دی علی اکبر، اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے، میرے لال اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو جاؤ، خدا حافظ۔ جاؤ میں نے تمہیں رخصت کیا, لیکن جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. عزیزو حسین واپس آئے, خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں, فضا کھڑی حسین کے تاثرات کو پڑھ رہی ہے. ماں نے بھیجا ہے کہ جاؤ حسین کے چہرے پہ نگاہ رکھو, میرے لال پہ اگر کوئی آڑا وقت آئے گا تو حسین کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا. ایک مرتبہ کنیز نے بدلتا ہوا رنگ دیکھا, جا کے ام نے لیلا کو بتایا, پسے ڈر آئی, آواز دی مولا میرے علی اکبر کی خیر تو ہے. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, اے ام لیلا تمہارے لال کے مقابلے میں ایک پہلوان آیا ہے جو شیر و سیراب ہے, تمہارا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, جاؤ اپنے لال کے حق میں دعا کرو. میں نے رسول سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. عزیز و لیلا آئی خیمے میں, زینب قریب آؤ, ام کلثوم قریب آؤ, رباب قریب آؤ, سکینہ قریب آؤ, رقیہ قریب آؤ, فضا قریب آؤ, سب کو بلایا اور بلانے کے بعد دعا کرنا شروع کی, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے یوسف کربلا کو مجھ سے ملا دے. عزیزو دعا تمام ہوئی, ادھر ام لیلا کے کان میں آواز آئی کہ علی اکبر فتح یاب ہو کر حسین کی خدمت میں آئے. ماں نے شکر خدا کیا, علی اکبر باپ کی خدمت میں آئے ہیں. آواز دی, بابا ایک تو پیاس تھی, دوسرے ہتھیار کی تپش نے اور زیادہ مجھے پیاسا بنا دیا. تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو بتاتا کہ بنی ہاشم کے گھرانے کے بہادر کیسے ہوتے ہیں. حسین کو برداشت نہ ہوا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کہا میرے لال ایک ترکیب یہ ہے کہ اپنی زبان کو میرے منہ میں اور میری زبان کو اپنے منہ میں لے لو. دونوں نے زبان کا تبادلہ کیا, لیکن علی اکبر پیچھے ہٹ گئے. آواز دی, بابا آپ سے مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. حسین نے آواز دی, میرے لال جاؤ خدا حافظ, نانا رسول اللہ ہاتھ میں جام لیے ہوئے تمہارے منتظر ہیں. عزیزو حسین کا لاڈلا بیٹا کربلا کے میدان میں پہنچا, دوبارہ جنگ کرنا شروع کی. ایک مرتبہ سنان ابن انس نے پیچھے سے علی اکبر کی پیٹھ کے اوپر ایسا نیزہ مارا کہ جس سے نیزے کی انی پیٹھ کے اندر رہ گئی, سینے کے اندر رہ گئی. عزیزو ایک مرتبہ حسین کا یہ لاڈلا گھوڑے کے اوپر نہ سنبھل سکا, گرنے لگے, اپنی باہوں کو گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا, فوجیں کیا آگے بھائی, فقط اربان اربان اپنی تلواروں سے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آواز دی علی اکبر نے, اے بابا آخری سلام قبول ہو, آخری سلام قبول ہو. آج رکم اللہ. عزیزو علی اکبر اٹھے, حسین اٹھے, علی اکبر کی لاش کے اوپر جانے کے لیے اٹھے, لیکن آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتا, آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں. میرے لال آواز دو, مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا. کٹول کے چل رہے ہیں علی اکبر, آواز دیتے جاتے ہیں, آواز دیتے ہیں, یا علی یا علی یا علی, لیکن یہ نہیں معلوم کہ کربلا کے علی کو آواز دے رہے ہیں یا نجف کے علی کو آواز دے رہے ہیں. ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی اکبر کے سرحانے پہنچے اور وہ منظر دیکھا جو خدا نہ کرے کسی باپ کو دیکھنا نصیب ہو. دیکھا جوان بیٹا خاک کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. عزیز و حسین گھٹنے کے بل بیٹھے, بیٹے کو دیکھا, آواز دی, میرے لال کیا حالت ہے؟ کہا سینے میں نیزے کی انی رہ گئی ہے. حسین نے زخم میں ہاتھ ڈالا, نیزے کی انی کو جنبش دے کے جب نکالا, علی اکبر کا کلیجہ باہر نکلا, خون کا فوارہ جاری ہوا, علی اکبر کی روح رخصت ہو گئی. حسین نے مرضیہ بہا, یا بنیا علی الدنیا بارک الافاق, یا علی اکبر.